لیکن جب آپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے علوم کی بات کریں گے تو یہ تمام حصے پر جو اللہ کی رحمت اور برکت ہے، اس تمام رحمت کا جو منبع ہے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا۔ آج اگر ہم میں نے ذاتی مسائل دیکھنے ہیں، ذاتی پریشانیوں کا حل دیکھنا ہے، خاندان کے مسائل کا حل دیکھنا ہے، خاندان میں خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنے کے پہلو دیکھنے ہیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں توازن دیکھنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت دیکھنی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے معاشرے کے ایک مثبت کردار اپنے آپ کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی ضرورت جو مجھے درپیش آ رہی ہے، یہ اللہ قادر مطلق نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ یہ حقائق، یہ حقیقت، یہ حق ماننا اور اس پر قائم رہنا یہ نصیب ہو جائے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے آ کر قبر پر کہیں گے پریشان نہ ہونا آج۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال قذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من جان بالسرور۔ وذ السامعين الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کریم کے حضور کیا عرض کیا، انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے بچہ کیسے ہوگا اور مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف کہتے ہیں ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے متصل جو پچھلی آیات ہیں ان میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اور جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو جو انہوں نے برجستہ اللہ کریم کے حضور بات عرض کی اور دنیاوی عوامل کے مطابقت اور تحت جو حصے آتے ہیں، اللہ کریم کے حضور جب یہ بات عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، یعنی دنیا، یہ جو عالم آب و گل ہے، یہ جو شب و روز فانی جہان کی ساعتیں چل رہی ہیں، یہاں اللہ کریم نے اسباب کو بڑا بنیادی حیثیت عطا فرمائی۔ ہر کام کے لیے کوئی سبب درکار ہوتا ہے تو پھر اس کام کی جو سر انجام دہی کا سفر ہے وہ شروع بھی ہوتا ہے، اللہ کریم کو منظور ہو تو تکمیل بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بقائے انسانی ہے، اللہ کریم نے خاتون اور مرد کو یہ دو اکائیاں ایسی پیدا فرمائی ہیں بشر میں، جنہیں اللہ کریم نے جہاں ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بنایا ہے، وہاں یہی دو جز یا دو بنیادیں جو ہیں یہ بقائے انسانی کے لیے اہم ہیں، اور دو میں سے کوئی ایک نہ ہو تو بقائے انسانی جو ہے وہ ممکن نہیں رہتی۔ نسل انسانی یعنی تولید کے لیے ان دو کا ہونا لازم ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ جل شانہ نے دنیا سبب سے پیدا فرمائی ہے، لیکن سبب بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب بات خالق اور ذات باری تعالیٰ کی طرف آتی ہے اور یہ نسبت پھر مخلوق کی طرف دیکھیں اس نسبت سے، تو سارے حصے جو مخلوق کے ہیں وہ ہمہ وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ یہاں پھر بات سبب کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسبب الاسباب۔ اللہ کریم دار دنیا کے حالات کو اگر آپ جائزہ لیں تو جو انداز یا جو پہلو مقرر فرمائے گئے ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر استثناء ہے، اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں برخلاف ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اظہار قدرت ہے کہ جو حصے دنیا میں مقرر فرمائے گئے ہیں بالعموم، اس میں استثناء وحدانیت باری تعالیٰ پر شہادت دیتا ہے کہ اللہ کریم کی ایسی ذات ہے کہ جسے ان حصوں یا ان اسباب کی بھی محتاجی نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ تو جب بات اولاد کی آتی ہے، تولید کی آتی ہے، تو اس میں بغیر باپ کے کوئی کسی طرح کا کوئی عنصر، کوئی پہلو شامل نہ ہو تو یہ بات بالعموم نہیں ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جس کا اظہار فرمایا جا رہا ہے حق کی سلامتی اور حق کی ثبوت میں، کہ اللہ کریم قادر ہیں کہ وہ بغیر باپ کے، بغیر کسی مرد کے چھوئے بھی ایک ایسی خاتون جنہیں اللہ کریم نے پاکیزگی عطا فرمائی اور جن کی پیدائش سے پہلے اللہ کے حضور ان کے والدین نے سپرد کیا، اللہ نے انہیں قبول فرمایا، جن کی پرورش خانہ خدا میں اور اللہ کے نیک لوگوں نے کی، اور جن کی پرورش ہی آیا دین کی نسبت سے ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کی نسبت سے ہو رہی ہے، تو اللہ کریم نے انہیں مقبول فرمایا اور انہیں بہت بلند رتبہ عطا فرمایا۔ احادیث شریف میں اور قرآن کریم کی یہ جو متعلقہ آیات ہیں ان میں بھی آپ علیہ السلام کی جو بلندی مراتب میں بات آتی ہے وہ بہت بلند ہے۔ اب جب بات دنیا کی زندگی کی آتی ہے تو دنیا کی زندگی میں بالعموم جب ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو سردی، گرمی، دن، رات، یہ سارے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور حیرانگی سے یہ جو بات عرض کی کہ بارِ الٰہی میری اولاد کیسی ہوگی کہ یہ دنیا کے معاملات میں یہ حصے سمجھ نہیں آتے کہ یہ ممکن ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ بات مخلوق کی نسبت نہیں ہے، یہ بات خالق کی نسبت جب جاتی ہے، اللہ کریم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہر شے کو پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ کی نسبت جو بات آتی ہے اس میں ہمیشہ خیر ہے، بید قل خیر، یعنی ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں صحت و بیماری، دنیا میں جو موسمی اثرات، حالات، کتنے ہی پہلو ہیں، لیکن کسی پہلو کو بھی جب اللہ کریم کی نسبت سے دیکھو گے تو اس میں بھلائی اور خیر ہوگی۔ ظاہراً اگر کوئی قاتل ہے اس پر حد لاگو ہوتی ہے، اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے، اب اس ایک جو قاتل ہے اس کی گردن اڑانے میں بھی خیر ہے، کیوں کہ پورے جو معاشرے کا نظم ہے اور جو ایک انسانی حیات ہے اور جو انسانی معاشرے کا عدل ہے اس کا استحکام، تو کتنے ہی معنی جو ہیں اس میں آپ اس خیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی طرف سے جو حصہ عطا ہوتا ہے اس میں خیر ہے، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جس حکم کو جیسے اللہ نے پسند فرمایا ویسے وہ لاگو ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، تو اس کو صرف کہتے ہیں ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اوقات، حالات، اسباب، چونکہ یہ سارے حصے وہ ہیں جو مخلوق کے سامنے ہیں یا مخلوق میں ہیں، اس لیے کہ یہ خود بھی مخلوق ہے۔ بات جب اللہ کریم کی بارگاہ کی آتی ہے تو وہاں ہر شے ہر لمحے حاضر ہے، وہاں یہ جو سیگے ہیں کہ بات ماضی کی ہے، بات حال کی ہے، بات مستقبل کی ہے، یہ سارے حصے وہاں نہیں ہیں، وہاں ہر شے ہمہ وقت اس کی حضور حاضر ہے۔ اسی طرح جب وجود کی بات آئے گی، تو جب وجود کی بات آئے گی تو یہ سارے وجود اس نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ مخلوق ہے، اور یہ جو حال ہیں کسی شے کا ظاہر ہونا، کسی شے کا غائب ہونا، کسی شے کا وجود میں آنا، کسی شے کا عدم ہونا، یہ جتنے پہلو ہیں یہ مخلوق کی نسبت ہیں، لیکن جب یہ حصہ اللہ کریم کی نسبت آپ دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے تو بڑی واضح بات جو سمجھ آتی ہے کہ اس کے حضور ہر شے حاضر ہے، وہاں وجود یا عدم یا غیر عدم کی کوئی گنجائش اور کوئی بحث نہیں، ہر شے اس کے حضور حاضر ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں قرآن کریم میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے آسمان و زمین کو پکارا، بلایا، طلب فرمایا اور دونوں خوشی سے حاضر ہوئے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ نے سات آسمان بنائے، پھر قریب کا جو آسمان ہے اسے سجا دیا۔ اب آسمان تھا نہیں، اگر ہوتا ظاہر میں تو پھر قرآن کریم میں یہ جو حصہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، قائم فرمائے، ان کی ترتیب بنائی، ان میں جو حصے ضروریات کے ہیں انہیں جو اللہ کریم نے وہاں پیدا فرمایا۔ اب مخلوق کی نسبت جب بات آئے گی تو یقیناً مخلوق میں تو نوری مخلوق بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں۔ اب یہ زمین و آسمان کہاں تھے؟ مخلوق کی نسبت عدم تھے، تھے نہیں، اللہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ مرضی سے ہو یا نہ مرضی سے ہو تمہیں پکارا گیا ہے، تم نے آنا ہے، تو انہیں عرض کی کہ بار اللہ ہم خوش دلی سے حاضر ہیں۔ یعنی مخلوق کے لیے یہ فخر کی بات ہے، مخلوق کے لیے یہ ایک ایسی عطا ہے کہ خالق پکار رہا ہے، خالق نے بلایا ہے تو اس کے حضور حاضر ہونا یہ مخلوق کی معراج ہے۔ تو زمین و آسمان حاضر ہوئے اور قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے پھر انہیں سات الگ ترتیب آسمان بن دیے، پھر پہلے جو حصہ ہے اسے مزین فرمایا۔ اسی طرح اب ہیں نہیں یعنی عدم تھے، اسی آیت میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ عدم اس کے حضور حاضر ہے، تھے نہیں، اس نے ان دونوں کو پکارا، دونوں نے لبیک کی، یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے اس پر دلالت دے رہی ہے۔ مخلوق کے سامنے تو نہیں تھے، ہوتے تو پھر قرآن کریم میں یہ کیوں بیان فرمایا گیا کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان پیدا فرمایا؟ اس سے پیشتر جو مخلوق ہے اس کے سامنے بھی نہ تھے، ہم تو اس کے بعد تخلیق ہیں، لیکن جو پیشتر مخلوق ہے، جو نوری مخلوق ہے، اس کے سامنے بھی تو یہ نہ تھا۔ اللہ نے اس شے کو حکم دیا جسے اس نے پسند فرمایا ہونا، وہ حاضر ہو۔ اور جب بات آتی ہے قدرت کاملہ کی تو یہ ساری میں نے بات عرض کی کہ یہ سارے معاملے ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے لیے حدود و قیود، خالق کے لیے نہیں۔ یہیں اسی آیہ کریمہ میں دیکھیں، اذا قضا امرا فانما یقول، اب جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف کہتے ہیں، یعنی اسی کام کو ارشاد فرماتے ہیں۔ اب مخلوق کیا ہے؟ مخلوق کسی کام کو کرنے کی تدبیر کرتی ہے، اس کے مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ فرض کریں یہیں اسی یہ جس پر بات میز پر قرآن کریم رکھے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسی میز کو منتقل کرنے کے لیے کوئی دوست تشریف لائیں گے، چل کر آئیں گے، اسی شے کو وہ اٹھائیں گے اور جہاں رکھنا چاہتے ہیں وہاں جا کر رکھیں گے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا سبب اللہ کی ذات کی نسبت جب دیکھیں گے تو یہ اکائی بھی اس کی مخلوق ہے، اللہ اسے حکم فرمائیں گے کہ اب ایسے نہیں ایسے ہو جا، یا اس جگہ نہیں اس جگہ پر ہو جا۔ اس وجود کا یہ اس کی مجبوری ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جو مخلوق جسے اللہ کریم نے جنوں انس میں یعنی مقلف حصوں میں پیدا فرمایا ہے، ان کے پاس یہ حصہ ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، استطاعت دی ہے، سمجھ کی بھی دی ہے، وہ عقل و خرد عطا فرمایا ہے کہ جس سے اس حکمت کو پالیں کہ میرے لیے بہترین حصہ کا ہے۔ لیکن بالعموم مخلوق کی جب بات آتی ہے غیر مکلف مخلوقات کی तो वो उनके लिए एक अजमत है कि मालिक हुक्म दे रहा है कि ऐसी जगह पर पहुंचो, और ये नूरी ईमान इस अजमत से आशना करता है। और यही इम्तिहान है कि बंदा ये समझ ले कि मेरे लिए मुकद्दम जो है वो अल्लाह का हुक्म है और रसाई मुमकिन नहीं है मेरी ज़ात की नस्बत। अल्लाह करीम के अम्बिया और रसूल वो हस्ती हैं और मेरे लिए अल्लाह करीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। मेरे लिए एक एक हिस्से की रहनुमाई जो है वो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुज़र कर अल्लाह के हुज़ूर जो है वो पहुँचने की है। तो जब ये बात समझ आ जाए तो फिर जो हुक्म है वो बार नहीं लगेगा। उस हुक्म का मानना हमारे लिए अजमत है, हमारे लिए इज्जत है, हमारे लिए आबरू है, हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है। अब उस ताल्लुक पर इनसार करता है जो मखलूक का खालिक की निस्बत से। बाकी किसी शय को जब वो फरमाता है फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, वो हो जाती है। अब मैंने अर्ज़ किया कि हम तो थे नहीं। मैं अक्सर जब तकरीर में इस मौजू पर बात कर रहा होता हूँ तो मैं जो दुनिया की ज़िंदगी और शब व रोज़ की जो ज़रूरियात हैं उनकी जो तकमील है उस पर बहस करते हुए अक्सर ये बात मैं कह देता हूँ कि हम तो अल्लाह की रहमत को ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील में देखते हैं कि मुझे लिबास की ज़रूरत है तो मुझे अमूमी नहीं आला नसीब हो गया, मुझे खुराक की ज़रूरत है ज़्यादा ज़रूरत उसने अता फरमा दी, मुझे रिहाइश की ज़रूरत है ज़्यादा ज़रूरत उसने अता फरमा दी। हम इन अशिया की तकमील को देख कर कह रहते हैं कि अल्लाह की बड़ी रहमत और करम है। हम ये भूल जाते हैं कि हम तो थे ही नहीं। तो जो था नहीं उसे उसने होना अता फरमाया, अदम था अदम से उसने वजूद दिया। अब ये अदम मखलूक के लिए है, खालिक के लिए अदम नहीं है। खालिक के लिए वो अदम भी मखलूक है और दस्त बस्ता हाजिर है। जो शय ज़ाहिर में नहीं यानी ज़मीन व आसमान न थे, उसने ज़मीन व आसमान को हुक्म दिया कि खुशी से आओ या न खुशी से आओ तुम्हें आना पड़ेगा। तो उन्होंने अर्ज़ की, कुरान के नहीं फरमाते अर्ज़ की हम खुशी से हाजिर हैं अल्लाह, खुशी से हाजिर। फिर फरमाया अल्लाह ने आसमान जो हैं उन सात आसमान बनाए, ज़मीन बनाई। इसका मतलब है कि जिसे हम अदम समझते हैं उसके हुज़ूर तो वो भी हाजिर। और ये कोई ऐसी बहस या कोई ऐसा मौजू है नहीं कि जो शय न हो वो फिर उसके इल्म में न हो, इसलिए कि फिर वो वजूद ही कोई नहीं है ही नहीं। जो है हमारे नज़दीक उसका होना या न होना ये सारी बहस और हिस्सा आ सकता है। उसके हुजूर हर शय हर लम्हे हाजिर और वो जो चाहता है जो पसंद फरमाता है। और मैंने अर्ज़ की हर पहलू से अल्लाह का फरमान देख रहे। अल्लाह करीम फरमाता है उसने रहमत को गज़ब से वसत दी, अल्लाह करीम फरमाता है उसने रहमत को अपने ऊपर लाजम फरमाया, अल्लाह करीम फरमाता है कि तुम्हें जो मैंने पैदा फरमाया है तुम तख्लीकात का एक नमूना हो, अल्लाह करीम फरमाता है कि वो माफ़ फरमाना उसे महबूब है, अल्लाह करीम फरमाता है कि वो किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह करीम फरमाता है कि मखलूक अपने ऊपर जुल्म खुद करती है। अब आप हर पहलू से देख लो कि जिसकी कुदरत कामला हतमी और आखिरी बात है कितनी रियायतें अता फरमा रहा है। इतना तो हम मखलूक का लिहाज नहीं करते जितना मालिक हमारा लिहाज फरमा रहा है, हमें रियायत अता फरमा रहा है। एक माँ बच्चे की जो मोहब्बत है उसे माप नहीं सकती और वो कादर मुतलक 70 माँओं से ज़्यादा अपनी मखलूक को प्यार फरमाता है। तो जब उसकी निस्बत बात आती है तो हर पहलू में खैर भी है, हर पहलू में अता भी। अब जहाँ कहीं तकलीफ़ पहुँचती है वहाँ उस तकलीफ़ का सबब वो खुद है जिसे तकलीफ़ पहुँच रही। तो यहाँ जब बात आती है लहू कुन फयकून, उसे ही हुक्म फरमाया जाता है शेख हो जा तो वो हो जाती है। अब ये हिस्सा इरशाद फरमाया जा रहा है कि बग़ैर बाप के अल्लाह करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। اب اپنی اس پیدائش پر جو سب سے پہلے حرمت کا جو شہادت ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کلام ہے، اتنا جامع اور مدلل کلام ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنی ادھیڑ عمر میں جا کر کلام کرنا ہے وہ کلام آپ گود کی عمر میں اسی معیار کا بیان فرما رہے ہیں۔ اب اللہ کے اولو المعز پیغمبر ہیں، مخلوق کی طرف اللہ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، مخلوق کی رہنمائی فرمانا آپ کا بنیادی حصہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب اللہ انہیں پیدا فرمائیں گے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہیں اور وہ گہوارہ میں اور ادھیڑ عمر میں، یعنی جو بات وہ اپنی اس پختگی جو عمر کی ہے اس میں مدلل فرمائیں گے ارشاد، وہی حصہ اور وہی مقام ان کی اس گفتگو کو بھی حاصل ہوگا جو وہ گہوارے کی عمر میں اور گود کی عمر میں ارشاد فرمائیں گے، اور ان کا گود کی عمر میں ارشاد فرمانا بے شمار پہلوؤں کے ساتھ جو حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی ہے اس پر بہت بڑی شہادت ہے کہ وہ کتنی پاک باز خاتون تھیں، کتنی نیک اور صالح خاتون تھیں، کس درجے کی ولی اللہ تھیں۔ اور پھر یہی بات جب چلتے ہوئے مزید اللہ جل شانہ کے حکم کی طرف آتی ہے تو یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس سارے حصے میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے اسے اللہ کریم مخلوق میں پیدا تو فرماتے ہیں، لیکن نبوت ایسا بلند مقام ہے کہ جو ضروریات نبوت سے متعلقہ ہیں وہ اس مبعوث ہونا اور اس بعثت کے ساتھ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہو جاتی ہیں، اس میں پھر دنیا کا کوئی سبب داخل نہیں ہوتا کہ کہیں کسی استاذ کی ضرورت ہو یا کہیں سے حصول علم کی ضرورت پیش آئے۔ اب اللہ کا نبی جو ہے اسے اس مقرب حیثیت کے ساتھ یہ سارے حصے نصیب ہو جاتے ہیں، اور یہی بات جب کشف و کرامات کی بات آئے جو علوم کے ان پہلوؤں کی بات آئے کہ جہاں دسترس بالعموم انسانی نہ ہو اور وہ عقدے کھل رہے ہوں جنہیں علم لدنی کہتے ہیں، یہ بات جب اولیاء کی نسبت آتی ہے بطور توارث آتی ہے، امتی کی آتی ہے تحت آتی ہے، اس میں ان کی ذات کی بات نہیں آتی۔ ذات کی جب بات آتی ہے تو ذات باری تعالیٰ کی بات آتی ہے اور اس کے نبی کی آتی ہے، جب بات امتی کی آتی ہے تو بطور توارث یعنی وارث کی حیثیت سے آتی ہے، ذات کی حیثیت سے نہیں آتی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب اسی عمر میں وہ جو گہواری کی عمر ہے جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جو حکم فرماتا ہے اس کی تعمیل ہوتی ہے، تو وہ جو گہوارے کی عمر میں کلام کریں گے اس کلام کا معیار کیا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی دانائی کی تعلیم فرمائیں گے اور تورات اور انجیل کی۔ اب وہ جو کتاب و حکمت ہے یعنی دانائی جو ہے، دانش مندی جو ہے، اس سے لبریز ہوگی وہ گفتگو جو گہوارے کی عمر کی، کیوں؟ کن فیکون، مالک نے حکم دیا ہے یہ حصہ ہوگا، اور یہ مبعوث ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی اور رسول کی یہ عظمت ہے، وہ مقربین بارگاہ الہی ہیں، انہیں یہ مقام عطا فرمایا جاتا ہے کہ یہ سارے حصے انہیں بعثت کے ساتھ عطا فرما دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں ایک مبارک نام جسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نبی امی۔ امی جب بات آتی ہے تو امی سے جو لفظی ترجمہ ہے یا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا نہ جاننا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا، یقیناً لکھنا اور پڑھنا علم کے حصول کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ہے، لیکن علم نہیں ہے کہ بندہ لکھنے اور پڑھنے کو کلی طور پر علم کہہ دے، یہ علم نہیں ہے، یہ ذرائع میں سے ہے کہ لکھنا اور پڑھنا، علامہ بالقلم قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، لکھنا پڑھنا یہ ذرائع ہیں جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی اور جو رسول ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ غیر مخلوق میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مخلوق کو انہوں نے رہنمائی دینی ہے، مخلوق کے کسی ایک جز یا کسی ایک اکائی سے انہوں نے علم حاصل نہیں کرنا، بلکہ وجود یا شعور انسانی سے بھی جو حصے بلند تر آ جاتے ہیں ان کی تعلیم کا ذریعہ اور سبب بھی اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوتا ہے، تو جو اللہ کا نبی اور رسول جس نے مخلوق کو ان حصوں تک کی آشنائی دینی ہے جہاں وجود انسانی کی رسائی ہی نہیں ممکن، یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق ایسی ہستی کی استاد ہو، بھلے یہ خاکی وجود ہو اور بھلے یہ نوری موجود ہو، اللہ کا نبی اور رسول اسے جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، غیر جو مخلوق میں اس کا کوئی استاد کا درجہ یا اس کی رہنمائی کا درجہ حاصل ہی نہیں رکھ سکتا، کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے نبی اور رسول کا مقام۔ اب جب نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت و رسالت سے متعلق بات ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، جہاں نبوت کی عمارت کی تکمیل ہو رہی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے انبیاء کا بھی امام پیدا فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کی متعلق شہادت دینی ہے، تمام شہادتوں پر جو آخری شہادت قرآن بیان فرماتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روز معاشر اور قیامت کے دن شہادت بیان فرماتا ہے، تمام انبیاء اپنی قوم پر جو شہادت دے رہے ہیں، تمام شہادتوں پر پھر جو آخری شہادت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی علوم کی بات ہو یا یہاں کی بات، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، کتاب و حکمت تورات و انجیل، یہاں تک کی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کا وہ محبوب رسول جسے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پیدا فرمایا کہ انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرما، انہیں باپ کے بغیر پیدا فرما، اور کوئی دوسری مثال پھر اس طرح مخلوق میں نہیں، اور اللہ نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے کہ معصوم عمر ہے، اور جو گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں وہ مدلل ہے، حکمت سے بھرپور ہے، اور کلام ذاتی کے تحت ہے، چاہے بات اس وقت تورات کی آ رہی تھی یا انجیل کی آئے گی جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی۔ لیکن جب آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے علوم کی بات کریں گے تو یہ تمام حصے پر جو اللہ کی رحمت اور برکت ہے، اس تمام رحمت کا جو منبع ہے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا، اور نبی امی ارشاد فرمایا، اور اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ دنیا جہان کے جتنے علوم ہیں وہ تمام علوم کو جو ہیں اس کی جو بنیاد اللہ کی مخلوق کی طرف سے وہ مجسم رحمت جو ذات ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب بات فرائض نبوت کی آتی ہے اور بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو یہاں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کی بات آتی ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ فرائض نبوت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی عرض کیے گئے، اور اللہ کریم نے اس دعا کو جو شرف قبولیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو جب یہاں ارشاد فرمایا وہاں بھی ارشاد فرمایا گا، اور یہ فرائض نبوت ہیں، بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر مخلوق کی تربیت جو ہے اسے نصیب ہونی ہے، جن حصوں کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اب جب بات ایمان کی آتی ہے تو ایمان کے بعد جب بات دانشمندی کی، کتاب و حکمت کی آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم فرمائی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات اور انجیل، تمام طرح کی حکمت، تمام سطح کی دانشمندی کلام ذاتی کے تحت ہے، اس کے باہر نہیں ہے۔ آج دانشمندی، عقل مندی یا دانشور کا خطاب ہر اس بندے کو ہم دے رہے ہوتے ہیں جو عین دین پر بحث کر رہا ہوتا ہے، یہ دانشمندی نہیں ہے، یہ سراسر نقصان ہے۔ اور سراسر بیان کرنے والا یا معاشرہ ہر دو فریق سے زیادتی ہے اپنی آپ سے۔ جو نہیں مان رہا، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک نے میرے حضور حاضر ہونا ہے، اور جن باتوں میں یہ اعتراض کرتے ہیں ان میں میں فیصلہ فرما دوں گا۔ ان کو جو حق کے خلاف دانشمندی سمجھتے ہوئے کلام کر رہے ہیں، انہیں وہ بات عین سمجھ آ جائے گی، بلکہ اس بیان سے پہلے اقرار کر رہے ہوں گے کہ بار الہ ہم نے غلط کیا، ہم نے ظلم کیا۔ چونکہ یہ حقائق جب سامنے آتے ہیں نا، تو پھر وہ جھوٹ جو بندہ اپنے آپ سے بول رہا ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، اور یہ حقائق ملک الموت کی گرفت سے شروع ہو جاتے ہیں، اور روز معاشر تو کوئی شائبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ جو شائبہ ہے، یہ جو پردہ ہے، جب ملک الموت کی گرفت آتی ہے نا، اسی وقت لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، ایک ایک غلطی سامنے آنا شروع آ جاتی ہے۔ اور جب یہ بات آئے گی کتاب و حکمت کی، تو کتاب و حکمت، دانش مندی، عقل مندی، سارے مثبت جو پہلو ہیں، انہیں جس طرح والتورات والانجیل ارشاد فرما جائے، ہمارے لیے وہ قرآن کریم کے تحت۔ آج اگر ہم میں نے ذاتی مسائل دیکھنے ہیں، ذاتی پریشانیوں کا حل دیکھنا ہے، خاندان کے مسائل کا حل دیکھنا ہے، خاندان میں خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنے کے پہلو دیکھنے ہیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں توازن دیکھنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت دیکھنی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے معاشرے کے ایک مثبت کردار اپنے آپ کو میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا سوال، کوئی ایسی ضرورت جو مجھے درپیش آ رہی ہے، یہ اللہ قادر مطلق نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مجھے رجوع کرنا ہے قرآن و سنت سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک زندگی بسر فرمائی ہے، اور عملی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سنت قیل الانام میں سے نصیب ہو رہا ہے، یہ سارے وہ حصے ہیں جن سے رہنمائی نصیب ہو۔ اور معزز سامعین کرام، یہاں کی جو سمجھ، یہ سمجھ نصیب ہو جائے کہ میرے لیے راہ ہدایت صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، تو پھر وہ فیصلے جس دن مالک نے معترض کا اعتراض، اس پر فیصلہ فرمانا، پھر وہاں آسانی ہو، وہاں پریشانی نہیں ہو۔ یہ حقائق، یہ حقیقت، یہ حق ماننا اور اس پر قائم رہنا، یہ نصیب ہو جائے تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے آ کر قبر پر کہیں گے، پریشان نہ ہونا آج۔ جہاں حاملہ بچے گرا دے گی، جہاں رشتوں کی پہچان ختم ہو جائے گی، جہاں وجود سے عاری ہوگا، اسے نہیں معلوم کہ اس کا وجود ڈھکا ہوا ہے یا اس کا وجود جو ہے وہ برنا ہے، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، جہاں قرآن ارشاد فرماتا ہے کلام نہیں ہوگا، کوئی کہیں سرگوشی کی بات آئے آئے کلام کوئی نہیں ہوگا، ہر کوئی مبہوت ہوگا، یہ حصہ، یہ حکمت، یہ دانشمندی نصیب ہو جائے کہ میں اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بسر کروں، میں اپنی زندگی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین بسر کروں، میں اپنی زندگی کا مقصد ایک ہی رکھوں کہ میرے اللہ کی رضا اور اس کا قرب نصیب ہو، تو پھر روز معاشر فرشتے اس کی قبر پر آ کر اسے تسکین کی باتیں بتائیں گے کہ آج تسلی رکھو، تو آج گھبرانا نہیں۔ تو جب بات کتاب و حکمت کی آئے گی، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں جو شب و روز اپنے مسائل میں، اپنی اولاد میں، اپنے خاندان میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، جو بڑی عقل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ویسا کرنا، یہ جو ایسے سے ویسے کی تبدیلی یا ویسے سے ایسی کی تبدیلی ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی, کبھی ہم نے غور کیا؟ تو یہاں ضرورت ہے کہ اللہ کا وہ نبی اور رسول ابھی پیدا ہونا ہے, انہوں نے یہ اطلاع عن الغیب ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اطلاع عن الغیب دی جا رہی ہے, اللہ کی ولیاں ہیں, انہیں اطلاع عن الغیب دی جا رہی ہے. یہ سارے اوصاف ہوں گے, یہ ساری اللہ کی عطا ہوگی. کنہیں؟ جو آپ کے بطن سے پیدا ہوں, وہی آپ کی پاکیزگی کی شہادت گود سے دے رہے ہوں گے, وہی ادھیڑ عمر میں مخلوق کو حق کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہوں گے, اور اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا ہے ان کو کتاب اور حکمت. ہمارے لیے حکمت کیا ہے؟ ہمارے لیے دانش مندی کیا ہے؟ ہم جو صبح اٹھ کر سوچتے ہیں کہ سارا دن ہر بات ہر کام کو میں نے اپنی ذات کے گرد گھمانا ہے, مجھے کیا پسند ہے وہ درست, مجھے کیا نہیں پسند یہ معاملہ درست نہیں ہے, مجھے کیا چاہا, مجھے کس چیز سے نفرت ہے, میں اپنی ذات, اپنا گھر, اپنی حیثیت, اپنی انا, ایک ایک پہلو میں گھماتے ہیں. جتنی باتیں ہم ذات سے منسوب کریں گے ہمارے لیے بہت بڑا امتحان بنتی جائیں. اسی ذات کو تقویت نصیب ہوگی جب مقدم ذات باری تعالیٰ کو رکھو گے کہ ہر بات کا رخ اپنے اللہ کی طرف کر دو. جب اس کی طرف رخ کر دو گے تو جو دنیا کی ضروریات تمہیں نصیب ہو رہی ہیں وہ تمہارے لیے امتحان نہیں. ہر شے, ہر عمل کسی نہ کسی درجے میں ایک عبادت شمار ہوگا جس کا اجر اور ثواب نصیب ہوگا. یا یہ حکمت ہے کہ میں مولانا صاحب پر چڑھ دوڑوں, میں پیر صاحب پر چڑھ دوڑوں, میں داڑھی والے پر چڑھ دوڑوں, میں کسی کے لباس پر بحث کرنا شروع کر دوں, میں جو احکامات قرآن و سنت کے ہمارے معاشرے میں, میں ان پر بحث کرنا شروع کر دوں, میں یہ گفتگو کرنا شروع کر دوں کہ یہ صدیوں کی بات ہے. صدیوں کی بات رہی ہے, ہر صدی, ہر وقت, ہر بندے, ہر مخلوق کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث. یہ جو علوم کی بات فرمائی جا رہی ہے, اللہ کے علو العظم پیغمبر ہے, اللہ نے انہیں یہ قوت عطا فرمائی. مردے کو قم باذن اللہ فرمایا, مردہ کھڑا ہو گیا. لیکن ہر شے کی جو عطا ہے اس کی نسبت جب بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گی, آپ امام الانبیاء ہیں اور ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ شرف عطا فرمایا اللہ نے کہ ہم آپ کی امت ہیں. ہمیں قرآن مخاطب فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. کون ہے جو اس یا ایھا الذین آمنوا, جسے صاحب ایمان, جسے اللہ نے یہ حق عطا فرمایا, اس مخاطب میں نہیں آتا. ان تمام مخاطبین میں آ کے تو یہ اللہ کا شکر نہیں, اس کا کرم نہیں. تو پھر جو میں اپنی ضروریات, اپنی خواہشات, اپنے گرد و پیش کو ڈھونڈتا ہوں دنیا سے, اس نے مجھے کلام ذاتی عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ کلام ذاتی. کوئی وقت کی قید نہیں, کوئی قوم کی قید نہیں, زمان و بیان سے اس کی وسعتیں بڑھ کریں. جب قیامت تک کسی کا کوئی سوال آئے گا اسے جواب ارشاد فرمائے. یہ عظمت ہے قرآن. فرقان حمید حق کو باطل کی ایسے تفریق کرتا ہے کوئی آمیزش کی گنجائش نہیں چھوڑتا. کیسے تقویت حاصل کرے؟ سمجھ آئی, عقل مندی, دانش مندی, شعور والی بات, اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تحت لے آنا, یہ دانش مندی ہے. اس کے باہر جتنا قدم ہوگا, جتنی سوچ ہوگی, اتنا نقصان ہے, اتنا امتحان ہے, اتنا جواب. اللہ کریم یہ سمجھ عطا فرمائے, رب کائنات ہماری کمزوریاں اور گناہ معاف فرمائے. حق کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, مخلوق تک پہنچانا, اس کی استعداد عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.